خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
چودہ سو اکتیس سن ہجری کے ربیع الغوث کی آج چاند رات ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا چاند رات ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیارا پیارا مہینہ، کوئی ایک منقبت کا شعر اگر آپ سنا دیں.
اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت ربا غوث‌اعظم، فقیروں کے حاجت ربا غوث‌اعظم. علی رحمۃ اللہ اکرم،
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیں کہ لفظ استعمال ہوتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر زاد ولی تھے، یہ مادر زاد ولی کا کیا مطلب ہے؟
ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے تھے. یعنی عام طور پہ یہ محاورہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا، لیکن اولیاء کی قسم ایسی ہے، سب ولی مادر زاد نہیں ہوتے، اولیاء کی ایسی قسم ہے کہ وہ مادر زاد بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے غوث اعظم جو تھے یہ مادر زاد ولی تھے. رمضان شریف کی چاند رات کو ولادت ہوئی اور دن کو دودھ نہیں پیا، ماں کا دودھ نہیں پیا، سارا رمضان اسی طرح گزارا، دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، رات کو پیتے تھے، سورج غروب ہو جاتا تھا پی لیتے تھے. تو اس کا یعنی کہ اشارہ یہ کہ یہ گویا پیدا ہوتے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے تھے. جیسے کسی نے کہا ہے، غوث اعظم متقی ہر آن میں، ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے یہ پیدائشی ولی تھے، اور بچپن ہی میں آپ کی ولایت کا اظہار بھی ہونے لگا تھا، کرامت کا ظہور بھی شروع ہو گیا تھا. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب رسائل عطاریہ حصہ دوبم کے صفحہ نمبر 270 سے ایک بہت پیاری حکایت شروع ہو رہی ہے، وہ آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے مننے کی لاش چادر میں لپٹا ہے، سینے سے چمٹا ہے، زاروں قطار رو رہی تھی. اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے. وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا. یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے. میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں. یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی. مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے. دکھیاری ماں نے بیتابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا. اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے. مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے. مدنی منع یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ. تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا. اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں. آپ جانتے وہ مدنی منع کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے. اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی علیہ رحمۃ اللہ القوی تھے.
تو کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کے تو، کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، صلوا علی النبی.
بابا یہ ارشاد فرمائیے، کیا ہمارے غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم سید تھے؟
جی ہاں سید تھے، سید کنفرم سید، اصل سید.
تو بابا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اب سید کی توہین کرنا کیسا؟
سید کی بطور سید، یعنی وہ سید ہے اس لیے توہین کرنا کفر ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 419-1 پر فرماتے ہیں، سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام، بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کو مولویہ یا کسی میر کو، یعنی کسی سید کو میروا، بر وجہ تحقیر یعنی حقارت سے کہے کافر ہے. تو سید کو میر بھی بولتے ہیں، یہ یعنی اب ہمارے یہاں سید بولتے، میر بھی بولتے تھے، یا بھی ہو سکتا ہے بعض اقوام میں بولتے ہوں. میر یہ ویسے امیر کا مخفف بھی ہے، اور شریف بھی بولتے ہیں، اشراف، سادات اکرام کو اشراف بولتے ہیں، یہ بھی پہلے بولتے تھے، ہو سکتا ہے عربوں میں اب بھی بولتے ہیں، عربوں میں اب سید کو حبیب بولتے ہیں، ہو سکتا ہے شریف بھی بولتے ہوں اور حبیب بھی بولتے ہیں. اور سید عربوں میں سادات کرام کو نہیں بولتے، سید جناب کو بولتے، جیسے ہم بولتے ہیں نا جناب یا مسٹر، تو عربوں میں وہ لکھتے سید. تو یہ اپنی اپنی وہ عرف اور عادت اور رواج اور موقع محل کے حساب سے یہ ہوتا. تو ہمارے یہاں چونکہ سید جو ہے وہ آل رسول کو بولتے ہیں، تو ان کی تعظیم جو ہے، جو واقعی یعنی کہ سید ہے اس کی تعظیم فرض ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کا حسب نسب کا پتہ لگائیں، ہم نے سنا کہ یہ سید ہے، بس یہ کافی ہے، جو مشہور و سید ہے وہ سید ہے، اس کی تعظیم کریں گے ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ تو ٹھیک ہے باپا جان کہ کوئی کسی کی توہین، سید زادے کی توہین اس کے سید ہونے کی وجہ سے کرے تو کفر ہے، لیکن وہ اس کے سید ہونے کی وجہ سے توہین نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو سید مانتا ہے، اس کے دل میں سیادت کی تعظیم بھی ہے، لیکن وہ کسی سید کو دیکھتا ہے اور اس کو بے عمل دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آج کل کے سید جو ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی بے عمل ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
ایسا قول بھی ظاہر ہے بہت برا ہے. اگر اس جملے سے یہ مراد ہے کہ ان کو اہل بیت تسلیم کرنے کے باوجود بطور سید ان کی توہین کر رہے ہیں، تو تو کفر ہے، مگر چونکہ وہ سید کی حیثیت سے توہین نہیں کر رہا تو یوں بچت ہے اس کی. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے کہ آپ کے پیر کا بیٹا بے عمل ہو تو اس کی بے عملی کی وجہ سے کوئی اس کو برا بھلا کہے آپ کو اچھا لگے گا؟ ظاہر مزہ نہیں آئے گا، چاہے وہ برا بھلا ہے، یعنی کہ بے عمل ہے لیکن آپ کو مزہ نہیں آئے گا کہ یار ہے تو میرے پیر کا بیٹا. تو اب یہاں آدمی یہ ذہن بنائے کہ جس سید کو اس کی بے عملی کی وجہ سے بندہ برا کہہ رہا ہے تو یہ تو سوچے کہ یہ بیٹا کس کا ہے. اگر یہ تصور جم جائے نا یہ بیٹا کس کا ہے تو میرے خیال میں کافی یعنی کہ بچنے کا ذہن بنے گا کہ اس کے بارے میں لب کشائی نہ کرے اور زبان نہ کھولے. تو سید کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں جلد 13 صفحہ 361 پر، سید حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو کہتے ہیں. تذکرۃ الاولیاء کا ایک واقعہ کچھ تصرف کے ساتھ عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ اسنا راہ ایک سید صاحب مل گئے اور کہنے لگے آپ کے بھی کیا خوب ٹھاٹ باٹ ہے، اور ایک میں بھی ہوں کہ سید ہونے کے باوجود مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے آپ کے جد اعلی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا تو خوب عزت پائی، مگر آپ نے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو نہ اپنایا تو بے عملی کی سبب پیچھے رہ گئے. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ رات جب سوئے تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، چہرے انور پر ناراضی کے آثار تھے، کچھ اس طرح فرمایا تم نے میری آل کو بے عملی کا تانا کیوں دیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بے قرار ہو کر بیدار ہو گئے. صبح معافی مانگنے کے لیے اس سید صاحب کی تلاش میں روانہ ہوئے، موصوف بھی انہی کو ڈھونڈ رہے تھے، یعنی وہ سید صاحب بھی عبداللہ بن مبارک کو تلاش رہے تھے. دونوں کی ملاقات ہوئی. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا خواب سنایا. سید صاحب نے سن کر کہا مجھے بھی رات میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو عبداللہ بن مبارک تمہاری کیوں بے ادبی کرتے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بصد ندامت سید صاحب سے معافی مانگی اور سید صاحب نے بھی گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کیں. اللہ رب العزت جل جلالہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، سید کا رتبہ نسبت کے تعلق سے بہت اعلیٰ، تو اس لیے ان کی توہین کجا توہین کا تصور بھی نہ کیا جائے.
بابا آپ مختلف مواقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کام کی اگر عمل کی فضیلت سامنے ہو تو اس پر عمل کرتے ہوئے ایک رغبت سی ہو جاتی ہے، تو سادات کرام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے اگر کوئی ایسے چند فضائل آپ ارشاد فرما دیں آپ ہمیں، تو امید ہے کہ سادات کرام کی تعظیم اور ان کے حسن سلوک پر رغبت نصیب ہو جائے جنہیں نہیں ہوتی.
اس وقت میرے پاس دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب موجود ہے. ابھی اسی میں سے آپ نے کچھ مضمون سنا, مزید فضائل بھی سن لیجیے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد دہم صفحہ 105 پر سادات کرام کے فضائل بیان کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں, ابن عساکر امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا. خطیب بغدادی امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی یعنی بھلائی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا. اولاد عبد المطلب میں سادات کرام بھی شامل ہیں. ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا یہ ارشاد فرمائیں کہ سید کی تعظیم کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا, تو سید کی تعظیم کی اصل وجہ کیا ہے؟
تعظیم کی اصل وجہ یہی ہے کہ سادات حضرات رسول کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا جز یعنی بدن منور کا ٹکڑا حصہ ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ جلد 22 صفحہ 423 پر فرماتے ہیں, سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں, ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے یعنی نفرت نہ کی جائے. نفس اعمال سے تنفر یعنی فقط اس کی برائیوں سے نفرت ہو. آگے چل کر اسی صفحے پر مزید فرماتے ہیں, سادات کرام کی انتہائی نسب یعنی کہ آخر میں جا کر نسب یعنی سلسلہ اولاد کے باپ کی طرف سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہے, یعنی ان کے جد اعلی یعنی دادا جان نانا جان تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس فضل انتصاب یعنی اس شرف نسبت کی تعظیم عام سے مسلمان تو کیا ہر متقی پر بھی فرض ہے, کیونکہ وہ اس سید صاحب کی تعظیم نہیں بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کے بارگاہ میں ایک سوال ہے, کہ مسجد کے اندر اذان دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟
مسجد کے اندر آج کل اذان رائج تو ہے لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہ کہ مسجد کے باہر اذان دی جائے. اس طرح جمعے کی جو دوسری اذان ہے وہ بھی مسجد کے باہر دی جائے. اس کے لیے بھی یہی سنت ہے کہ مسجد کے باہر ہونی چاہیے. تو اللہ کرے یہ سنت بھی زندہ ہو جائے. یہ سنت بالکل آج کل ختم ہو گئی ہے تقریباً. اور اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ اس سنت کو جو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا. یعنی یہ سنت بالکل آج کل لوگوں نے ختم کر دی ہے اور طرح طرح کے دلائل دیتے ہیں. دلائل کیسے دیتے ہیں پتہ ہے؟ کہ وہ پہلے تو منارہ ہوتا تھا اور اسپیکر تو ایجاد ہوا نہیں تھا, تو اس لیے آواز پہنچانے کے لیے منارے پر اذان دی جاتی تھی. تو اب تو چونکہ اسپیکر ہے تو مسجد میں دینے میں کیا حرج ہے, آواز تو باہر چلی جاتی ہے. تو شریعت کے احکامات میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی, ایک حدیث آپ کو یاد دلاتا ہوں جس کا مضمون ہے کہ وہ مسفر میں قصر نماز فرض ظہر اور عصر کے فرض جو ہیں وہ دو دو رکعت پڑھی جاتی ہے شرعی سفر جب ہوتا ہے تو اس میں. تو فاروق اعظم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ اس وقت تو امن نہیں تھا, اب تو امن ہو گیا کیونکہ اب بھی قصر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا تھا. خیر یہ اس کو عقل کا گھوڑا دوڑا نہیں کہتے تھے, یہ تو سوال کیا تھا بارگاہ رسالت میں اپنا پوچھا تھا. تو اس لیے آج کوئی کہہ دے کہ اب تو ہوائی جہاز کا سفر ہے, تو اب ہوائی جہاز کے سفر کے ہوتے ہوئے قصر کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو امن ہی امن ہے, جا کر بھی تو یہاں سے زیادہ امن ہے. جیسے اب اس شہر میں ہم باب المدینہ, باب المدینہ سے اڑ کر کوئی مدینے میں چلا جائے اور مسافر ہو, شرعی سفر تو ممکن ہے نا باب المدینہ سے, کہ بھئی صرف 8 دن کے لیے گیا ہے 7 دن کے لیے گیا ہے, تو وہاں مدینے میں مسافر ہے اور مدینے میں امن ہی امن ہے. وہاں نہ ہڑتالیں ہوتی ہیں, نہ فائرنگیں ہوتی ہیں, نہ بم پھٹتے ہیں وہاں, الحمدللہ وہاں امن ہے ان مانو کر. تو اب یہ کوئی کہے کہ یہاں تو ہمارے اپنے وطن سے زیادہ امن ہے مدینے میں, تو اب یہاں 2 کیوں پڑھے 4 کے بجائے, بلکہ ہم کو 6 پڑھنی چاہیے امن ہے اس لیے. تو پتا چلا کہ یہ عقل کے گھوڑے جو ہیں یہ نہیں دوڑائے جائیں گے, اب مسافر 2 ہی پڑھیں گے. تو اسی طرح اور بھی احکام ہیں, جیسے کہ اب عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی سفر جب ہی کرے گی تو اس کا محرم یا شوہر ساتھ ہو, اور محرم وہ ہو جو قابل اطمینان ہو, چھوٹا بچہ نہیں چلے گا, قابل اطمینان محرم یا شوہر اس کے ساتھ ہونا واجب ہے. عورت سفر نہیں کر سکتی ورنہ گناہگار ہوگی. تو اب یہاں بھی آپ کوئی بولے کہ یار باب المدینہ میں تو ویسے ہی امن نہیں ہے, چلو بھائی مدینہ جانا ہے تو عورت کو اکیلی بھیج دو کہ وہاں زیادہ امن ہے, ہوائی جہاز میں پھر سے اڑے گی 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے میں پہنچ جائے گی, تو اب کیا ضرورت ہے محرم کی اور شوہر کی؟ تو بولیں گے نہیں, حکم شریعت, شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی, ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہوگا. تو اب یہ میرا خیال ہے 2 دلیل ہیں, تو عقل مند کے لیے تو آدھی دلیل بھی کافی ہے, بغیر دلیل بھی مان لیتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں سعادت مند ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ عقل مندی نہیں چلے گی کہ اب جناب والا اسپیکر پر اذان ہو رہی ہے اس لیے اب وہ باہر جانے کی ضرورت نہیں, کہ لوگوں کو آواز پہنچانا مقصود ہوتا ہے اذان میں, تو اسپیکر سے اذان پہنچ جاتی ہے, آواز پہنچ جاتی ہے, یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ اذان باہر ہی دی جائے گی, مسجد کے اندر نہیں دی جائے گی. وہ یہ اصل وہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اس کو میں آپ کو ایک عقلی دلیل سے سمجھاتا ہوں. کہ کورٹ جو ہوتی ہے نا, یہ دنیا داری کی عدالت جو اسلامی عدالتیں نہیں ہیں, عدالت الف سے بول رہا ہوں میں, تو دنیاوی کورٹیں جو ہوتی ہے یہ پیشکار جو ہوتا نا, یہ جب کسی کو بلانا ہوتا نا, تو یہ اگر وہیں کورٹ میں جج کے سامنے کھڑا ہو کر آواز دے نا کہ فلاں آ جاؤ, فلاں سنو فلاں آ جاؤ, تو اس کو پکڑ لیں گے اور اس پر وہ کورٹ کی توہین کا یا جس کو ہمارے عرف میں یا توہین عدالت کہتے ہیں تو اس کا مطلب الزام لگایا جائے گا اور وہ اس کو پکڑ لیں گے, اس پہ کیس ہوگا, سزا ہوگی اس کو. یہ ہمارے یہاں کا دنیا بھر کا یہ قانون ہے, انٹرنیشنل لا ہے کہ عدالت کے اندر کورٹ کے اندر مجرم کو یعنی اعلان نہیں کیا جاتا. کورٹ کے اندر اعلان کرنا جو ہے یہ توہین سمجھا جاتا ہے, کیونکہ وہ اعلان ہے, بلا رہا ہے اس کو کہا جاؤ. تو یہ دنیاوی مثال دی کہ دنیاوی مثال پر یعنی کہ دنیا کی جو غیر مسلم ہے وہ ان کی عقل میں آ رہا ہے کہ کورٹ کے اندر اعلان کرنا کورٹ کی توہین ہے, اور جو مسلم ہیں بعض ان کی عقل میں کیوں نہیں آتا کہ اللہ کے گھر میں اس طرح کا اعلان کہ نماز کے لیے آ جاؤ, بھلائی کے لیے آ جاؤ, بھلائی کی طرف آ جاؤ, یہ نہیں کیا جائے گا. یہ مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے کہ باہر سے بلایا جائے گا اس کو کہ آ جاؤ. تو اس لیے میٹھے میٹھے سوئے بھائیو, اب یہ کہ آپ لوگ لڑیے گا مطلب مسجد والوں سے, وہ مانیں گے مشکل, وہ پرانا ایک اتنا یہ پکا ہو گیا یہ سنت کے خلاف کام کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. تو علماء حضرات کو چاہیے کہ وہ عوام کو سمجھے, علماء کو سب پتا ہوتا ہے, عام طور پہ جو واقعی عالم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ سنت بھی زندہ ہو جائے. الحمدللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا سلسلہ ہے نا وہاں یہ سنت زندہ ہوتی ہے, اور جہاں جہاں مجھے امامت کرنے کی سعادتیں ملی ہیں شروع سے مختلف مساجد میں, الحمدللہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کہیں مسجدوں میں اذانیں دی جاتی ہوں. وہاں ترکیبیں یہی رہی ہیں کہ مسجد سے باہر اذان, جو سمجھا بجھا کے باہر کروا دیتا تھا میں کہ باہر, سنت یہی ہے. تو اگر آپ بھی کوشش کریں گے سمجھائیں گے تو وہ فلا وہ ہے نا وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو سرکار کی سنت زندہ کریں گے تو اس دور میں یہ ایسی مٹ گئی ہے سنت کہ اس کو زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے, لیکن اس کو وجہ فساد نہ بنایا جائے. دلیل انشاءاللہ دلیل سے کوئی بات نہیں کر سکے گا, فتح اور ضیاء میں دلائل کا انبار لگا ہوا ہے مسجد سے باہر اذان دینے کے تعلق سے, مگر وہی منطقی دلائل, وہ عقلی دلائل کہ یہ اعلان مقصود ہے تو مائک ہے یہ وہ ہے, نہ 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 یہ نہیں ہے, نہیں ٹھیک, یہ دلائل اچھے نہیں ہے. حکم شریعت ہے, اپنے کو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد ہے. جو ہمارے اکابر علماء کہے گئے تو اس کو آنکھوں سے اس کو بس مان لیا جائے. ہاں بعض صورتوں میں احکام میں تبدیلیاں آتی ہیں, لیکن ابھی تک اس میں کسی بھی اکابر علماء میں سے ایک کی بھی کوئی ایسی مطلب ہے کہ دلیل اپنے سامنے نہیں ہے کہ جنہوں نے مطلب اس سے اختلاف کیا ہو, میرے سامنے نہیں ہے. اور اگر کیا بھی ہو تو میں تو فیضان رضا والا ہوں, میرے آقا کا فتویٰ, اعلی حضرت کا فتویٰ میری سمجھ میں سب سے پہلے آتا ہے.
فیضان اعلی حضرت
جاری رہے,
فیضان فتویٰ رضویہ
جاری رہے گا.
آپ نے ابھی وہ عقلی دلائل اور وہ شریعت کے احکامات کے متعلق جو کچھ تفہ وضاحت فرمائی, اس میں آپ نے عورت کے تنہا سفر کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے بڑا پیارا مدنی بول دیا کہ جو حکم شریعت ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اب یہاں پر ایک سوال کا اگر آپ جواب ارشاد فرما دیں کہ اگر بالفرض کے بیرون شہر یا بیرون ملک عورت کا کوئی محرم یا شوہر ہو اور وہ اسے بلائے کہ آپ آ جاؤ, تو کیا ریل گاڑی کے ذریعے یا کشتی کے ذریعے ہوائی جہاز کے ذریعے تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ محرم بلا رہا ہے, شوہر بلا رہا اس کو, بابا
نہیں جا سکتی.
تو یہ نافرمانی نہیں ہوگی شوہر کی؟
جی نہیں, یہ نافرمانی نہیں ہوگی. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے, سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف, یعنی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. اطاعت یعنی فرما برداری تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 166 سے پڑھ کر سنائی. اسی حدیث کے تحت مرآت المناجی جلد 5 صفحہ 340 کے حوالے سے لکھا ہے. اس حدیث پاک میں ارشاد فرمودہ لفظ معروف کی تعریف بیان کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، معروف وہ کام ہے جسے شریعت منع نہ کرے، معصیت وہ کام ہے جسے شریعت منع فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ تعالی علی محمد.
احمد علی افضابادی سعودی عرب سے بات کر رہے ہوں جی. سوال ہے، کیا یہ جو لوگ پاکستان میں گیارہویں شریف مناتے ہیں چندہ کٹھا کر کے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟
یہ پوچھ رہے ہیں کہ چندہ کر کے گیارہویں شریف منائی جا سکتی ہے یا نہیں. چندہ کر کے جب مسجد بنائی جا سکتی ہے، مدرسے تعمیر کیے جا سکتے ہیں، اور بہت سارے رفاہی کام، بلکہ تقریباً سارے کام، حتیٰ کہ جہاد میں بھی چندہ ہوتا تھا، تو چندے کے ذریعے یہ دینی کام چلتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ مستحب کام، تو دیکھا جائے تو ہر جگہ مسجد بنانی بھی فرض تو نہیں ہوتی نا. تو چندہ لینے کا اصول مطلب آ جائے نا، تو پھر وہ صحیح ہے. جہاں بھی اگر مسجد بھی لوگوں کو دھمکیاں دے کر، گالیاں نکال کر، وہ دھمکیاں دے کر چندہ لے کر مسجد بنائی، تو تب بھی گناہ ہے چندہ لینا ایسا. تو گیارہویں شریف کے لیے چاہے چندہ لیں، چاہے بارہویں شریف کے لیے لیں، چاہے چھٹی شریف کے لیے لیں، چندہ نرمی سے لیا جائے، اور ان کو جو نہ دیتا اس کو فضائل بیان کیے جائیں، اور کسی طرح کی زبردستی نہ کی جائے. بل جبر چندہ لینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اگر نرمی سے چندہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جب گیارہویں شریف یا بارہویں شریف کرنی ہے تو اپنی جیب سے کریں. جتنا، کیونکہ مسجد اور اس میں اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور مسجد یہ شاعر اسلام میں سے، ان چیزوں کو تو باقی رکھا ہی جائے گا. تو ایسے کاموں کے لیے، مدارس کے لیے، کہ مدارس علماء پروڈکشن کا ذریعہ ہے، اور یہ بھی اسلام کے لیے بہت ضروری ہے کہ علماء ہوں. اب باقی یہ نیاز، نظر اور یہ اس طرح کے مطلب جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں یہ تو یہ بہرحال ہیں معمولات اہل سنت ہیں، ان کو بھی باقی رکھا جائے. مگر ان کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ ہم زبردستی چندہ کریں اور لوگوں کے دل دکھا کر مطلب اس طرح کے کام کریں؟ تو جو بخوشی آپس میں مل کر چند اسلامی بھائی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، چندہ کر لیا.
بخوشی دیتے نہیں ہوگا لوگ،
اب بخوشی دیتے نہیں ہے، آہ کر کے دیتے، آہ کر کے نہیں.
ارے خالی اعلان کر دو نا مسجد کے اندر کہ ہمارے گیارہویں ہونے والی ہے، تو ذرا ہم کو چندہ جمع، ہم کو چندہ دے دو. تو بابا جنازے میں نہیں رکتے نماز کے بعد، تو یہ چندہ بگون دے گا. جنازہ کا بھی تو اعلان ہوتا ہے کہ دعائے ثانی کے بعد نماز جنازہ ہے، رکیے گا. تو جنازہ میں کوئی نہیں رکتا، اتنی فضیلت ہے، اتنی مطلب اس میں بشارتیں ہیں. تو خالی اعلان سے بابا چندہ کون دیتا ہے؟ یہاں تو پھر تھوڑا بہت تو قوم دکھاتی ہے بابا، تھوڑے بہت.
عوام کے لیے چندے کا اعلان ہوتا ہے، اس کو بھی آسانی سے دیتے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ترغیب دی جائے، سمجھایا جائے، اور ان کے پاس تھوڑا دھکے کھائے جائیں تو دے دیتے. تو ان کے پاس جا کر چندہ مانگنا، ان کو ترغیب دینا، ان کو ان کی منتیں کرنا، خوشامد کرنا جائز الفاظ کے ساتھ، تو اس کو جبر نہیں کہتے. یہ ظلمن چندہ اکٹھا کرنا نہیں کہلائے گا. تو اس لیے اس طرح ترغیب دے کر، ان کے پاس دھکے کھا کر، منع کر، پھسلا کر، نابالغ سے نہیں لے سکتا، پھسلانے کا لفظ شاید بچوں کے لیے زیادہ مستعمل ہے، تو بالغ سے چندہ لے سکتے ہیں. ہاں نابالغ کو اگر بالغ نے دیا کہ دے آؤ تو لے سکتے. تو بہرحال یہ کہ
اگر سمجھا بجھا کر چندہ لیں اور اس میں ظلم نہ پایا جائے، ایسا جبر نہ پایا جائے جس سے اس کا دل دکھے، تو یہ جبر کہلائے گا نہیں. ہم نے اس کو ترغیب دی، جا کر لیا ہے تو حرج نہیں. باقی دھمکیاں دے کر بھی لیتے ہیں چندہ لینے والے، یہ بعض لوگ ہیں جو بدنام کرتے ہیں اہل سنت کے ستھرے مذہب کو. جشن ولادت منانے میں بھی آپ کو ایسے ملیں گے دادا گیر قسم کے لوگ جو ہوا ہی دیتا ہے کہ نہیں. تو اس طرح خیر ہم ان کے بھی حامی نہیں ہیں. ہم نے تو کونڈے کے خلاف بھی تحریک چلائی کہ بجلی بھی چوری کی نہ ہو، جشن ولادت منانا ہے اور بلب روشن کرنے تو چوری کی بجلی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا بھی بل پیمنٹ کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی والے کرتے ہی ہیں اور جائز طریقے پر ہم لوگ چراغاں کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو جو غلط کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. تو آپ بولو گے چونکہ اس میں لوگ غلط کرتے ہیں جشن ولادت منانا چھوڑ دو یا گیارہویں شریف منانا چھوڑ دو کہ زبردستی چندہ کرتے ہیں تو اس لیے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو جو زبردستی کرتا ہے وہ غلط ہے، جو درست طریقے پر کرتا ہے وہ صحیح ہے. تو جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے، جو صحیح کرتا ہے صحیح ہے. اب جیسے شادی ہے تو شادی میں تو اکثریت گناہوں میں آج کل ملوث نظر آ رہی ہے، خوب ریکارڈنگ ہوتی ہے، طرح طرح کی خرافات ہوتی ہے شادیوں میں. تو کبھی یہی لوگ جو کہتے ہیں گیارہویں شریف مت کرو اس میں گناہ ہوتے ہیں، بارہویں شریف کیوں کرتے ہو کہ اس میں یوں یوں ہوتا ہے تو یہ غلط ہے، تو چلو چھوڑ ہی دو سارا. تو پہلے تم شادیوں کو چھوڑ دو پھر ہم اس پہ غور کر لیں گے، شادیاں کرنا ہی چھوڑ دو. نہیں نہیں، تو وہ تو میٹھی میٹھی سنت ہے نا، تو شادی کرنا نہیں چھوڑتے. تو ظاہر ہے کہ شادی میں غلط رواج ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں، شادی کو باقی رکھا جائے. تو اسی طرح جشن ولادت میں جو غلط باتیں اگر داخل ہے تو ان کو الگ کر دیا جائے، اس کی مخالفت کی جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے. جیسا کہ الحمدللہ 12 دن تک تو ہم سمجھاتے رہے ہیں، رسالوں میں بھی سمجھایا ہوا ہے. مبالغہ ہے، 12 دن تک روز تو نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے مختلف سوالات کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھایا اور ہمارے سمجھانے سے الحمدللہ بہت فرق پڑا الحمدللہ. تو اسی طرح عرسوں میں بھی بعض جگہ غلط طریقے ہیں، مجھے معلوم ہے بعض جگہ ایسے میلے لگتے ہیں جہاں ناچ ہوتے ہیں، رقص ہوتے ہیں، معاذ اللہ متعین بہت کچھ ہوتا ہے. کوئی بھی عقل مند اس کو جائز نہیں کرے گا، کبھی بھی کوئی عالم دین اس کی تائید نہیں کرے گا. تو اس ایسے مطلب میلے جو غیر شرعی ہوں ان کو عرصوں سے الگ کرنا ہوگا کہ جو کر رہے ہیں وہ گناہگار ہیں. انتظامیہ اگر آنکھ مچولی کھیلتی ہے، اس میں آنکھ آڑے کان کرتی ہے اور چلنے دیتی ہے اور باوجود قدرت ان کو نہیں روکتی، وہ بھی گناہگار ہے. عرصوں میں بھی جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو درست ہے وہ درست ہے. واز ہوتا ہے، بیان ہوتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں عرصوں میں، اور جناب والا وہ دعائیں لوگ مانگتے ہیں اور نیاز کھلاتے ہیں، یہ اچھے کام ہیں، جائز کام ہیں. تو ان کو کیوں ختم کریں گے ہم؟ یہ تو تبلیغ کا ذریعہ ہے. اب جیسے گیارہویں شریف کی برکت ہے کہ ہم 11 راتوں کے لیے، بلکہ کل ہم نے استقبال ہے ربیع الغوث کا، تو ہم تو ہماری انشاءاللہ زندہ رہے تو 12 راتیں اپنے کو ملیں گی. تو جو 11ویں شریف نہیں منائے گا وہ اتنی علم دین کی خدمت سے ان دنوں کے تعلق سے تو محروم رہا نا. کہ آپ اس لیے نہ ہو کہ نہیں 11ویں شریف کا ہے اس لیے میں مدنی مذاکرے میں نہیں جاؤں گا، تو بتائیے کتنی علم دین سے محرومی ہو جائے گی آپ کی اگر اس نیت سے نہیں آتے. تو ہم بزرگوں کی یادیں اسی لیے مناتے ہیں کہ اس طرح ہمارے دین کا سلسلہ ہے اور لوگوں کو معلومات ہوتی رہتی ہیں، دینی معلومات ہوتی ہیں، اسلام کا جذبہ بڑھتا ہے، نمازی بڑھتے ہیں، اس طرح سنتوں پر عمل کرنے کے شوق پیدا ہوتے ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ 11ویں شریف نام سے ہم بیٹھ گئے، آپ بتاؤ کون سے ہم نے کیا گناہ کیا، اس میں کیا بری بات کی؟ ہم نے دین کی تو باتیں کر رہے ہیں، اسلام کی تو باتیں کر رہے ہیں، شریعت کی تو باتیں کر رہے ہیں. ہم نے تلاوت کی، اس میں شروع میں تلاوت کی، نعت شریف پڑھی، اور اب یہ کہ مدنی پھول لوٹ اور لٹا رہے ہیں. تو اس میں کیا برائی ہے 11ویں شریف میں؟ جو برائی کرتا ہے اس کو جا کر کہو نا. 11ویں شریف کو کیوں مطلب یہ ہے کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ 11ویں شریف ضرور ہونی چاہیے، اگر کل کم تھی تو آج زیادہ ہونی چاہیے. الانسان حریص فیما منع، انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے. ہم تو حریص ہیں، گوشت پاک کے کتے ہیں، گوشت پاک کے غلام ہیں الحمدللہ. ہم تو مطلب یعنی کہ جتنا اگر شیطان ہم کو روکے گا، وسوسے ڈالے گا، ہم اتنا انشاءاللہ زیادہ گوشت پاک کی یاد منائیں گے انشاءاللہ.
خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث آزم.
اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ
بھی آپ نے وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ گیارہویں شعر کے سلسلے میں آپ نے وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں غوث پاک کا ہم غوث پاک کے کتے ہیں, وہ آپ کو میسج آ جائے گا, دیکھا یہ دوبارہ اپنے آپ کو کتا بولتا ہے, تو اس کا کوئی مطلب ایسا
جمع میں بولا ہے, واحد میں نہیں بولا,
کتے الحمد للہ بالکل تائر ہے
بھائی, آپ غوث پاک کے کتے ہو گئے نہیں, تو سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں,
تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, یا غوث تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا.
اعلی حضرت کے خلیفہ مولانا شیر بشیر سنت مولانا حشمت علی خان فرماتے, سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا, ان کا تخلص تھا عبید, سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا, بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی, میں غوث پاک کا کتا ہوں اعلی حضرت کا کتا ہوں, میرے تو شیر ببر بھی بھاگتے ہیں. تو کتا بمانی چار ٹانگ والا جو دم والا کتا ہوتا ہے, اگر کوئی یہ کتا سمجھتا تو پہلے کسی پاگل خانے سے رجوع کرے, کسی ماہر نفسیات کا مشورہ کرے, کہ اتنی بھی اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ کتا وفاداری کی علامت ہے. ان مانو کر ہم غوث پاک کے کتے ہیں کہ ہم غوث پاک کی عظمتوں کے پاسبان ہیں, ہم چوکی دار ہیں, کتے کا کام ہوتا پہرا دینا, تو جو غوث پاک کی عظمت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی طرف لپکیں گے, تو نہیں ڈالنے دیں گے, تو ہم ان مانو کر غوث پاک کے کتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ غوث پاک کی عظمتوں کے ہم ڈنکے بجانے والے ہیں, ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ ہم ان کی سناخانی کرتے ہیں الحمدللہ, اور یہ شرف تو نصیب والوں کو ملتا ہے الحمدللہ. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا, بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی, شیر بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے.
کیا دبے جس بے حمایت کا پر جا تیرا, کیا دبے تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا, خوف خدا عشق مصطفیٰ ہے شریعت و طریقت کا, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.